معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1444 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی تیسری شب ہے۔ رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، رسول کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے مائی شائع کرتا، اپنے موقع پہ بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر اللہ سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ بالخصوص پاکستان میں سارے تہوار کیوں بناتے ہیں، جس طرح ربیع الاول، رمضان شریف، شب برات، شب قدر وغیرہ، آپ باہر ممالک بھی ہوتے ہیں تو آپ پاکستان آ جاتے ہیں؟
میں نے باہر رمضان بھی منایا ہے، بقر عید بھی منائی ہے، میٹھی عید بھی منائی ہے، وہ بھی پتہ نہیں، شب برات بھی کی ہے، باہر بھی میں نے کیا، البتہ زیادہ تر میں پاکستان میں مناتا ہوں، پاکستان میں ایک اس کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک تو اس میں ذرا سرور زیادہ آتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں نیکی کی دعوت دینے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور اس طرح بھائی بھی ایک تعداد ہے جو میرے آنے پر خوش ہوتے ہیں، ایک قرینہ بالکل واضح ہے، دیکھیے والی چیز۔ الحمدللہ یہاں پاکستان میں بہت سارے مطلب ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ خاص خاص جو تہوار ہے اسلامی منانے کو دل کرتا ہے، میں حاضر ہو جاتا ہوں، بعض اوقات سائے بھائی اصرار کرتے ہیں، یوں بھی حاضری کا سبب ہوتا ہے، جیسے پچھلے بار میں باہر ملک میں تھا لیکن وہ نگران شورا بھی اتفاق سے وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے 27 رات کراچی میں کرو، اور انفرادی کوشش کی تو یوں ترکیب بنی، اسی طرح شب برات کی بھی ترکیب بنی، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال عرض ہے کہ بے وضو محفل میلاد چ شرکت کرنا یا نعت شریف پڑھنا، یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیو۔
درست ہے، جائز ہے، البتہ با وضو ہو تو زیادہ اس کا نفع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، ایک سوال کرنا تھا، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو عطر تحفے میں دے تو کیا استاد کا یہ لینا بھی رشوت میں آئے گا، یا عطر تحفے میں لے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔
اگر قیمتی عطر دیا، امتحان بھی چل رہے ہیں یا وہ خود ممتحن ہے، استاد پرچہ چیک کرے گا، پتا ہے اس کو، یہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں اور یوں دیر آئی ہے کہ تاکہ مجھے مطلب میرے کو نمبر استاد زیادہ دے، مجھے کمزوری ہو تو چلا دے، اس طرح تو یہ رشوت کہلائے گی، ورنہ یہ ہر صورت میں رشوت نہیں ہوتی، ایسے مواقع پر دینے کو مزین تہمت بھی کہتے ہیں، ایسے شخص کو دینا کہ ابھی فی الحال اس کو مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑی نہیں ہوتی لیکن دی جاتی ہے کوئی تحفہ وغیرہ، اس کو مزین تہمت، تہمت کی جگہ بولتے ہیں، اور مذنہ تہمت سے تہمت کی جگہ سے بچنا یہ واجب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دوران دعا بندے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں دوران دعا؟
آسمان کی طرف دیکھنا دعا کے دوران میں سے کہ نگاہیں اٹھانا, یہ فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے کہ نگاہیں یعنی کہ زوال بصر کا خوف ہے, یعنی نگاہ جو ہے اس کے چلے جانے کا خوف ہے یا کمی کا خوف ہے یا چلے جانے کا خوف ہے. دعا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھا بھی نہ جائے, بلکہ وہ یعنی کہ ایک دنیاوی مثال میں دوں کہ ہم اگر کسی افسر کے پاس جائیں, کسی وزیر کے پاس جائیں کوئی اپنا کام لے کر, تو اس سے کس طرح بات کریں گے؟ سر سر پلیز, ہے نا, اور نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے. اب آپ بولو کہ سر پلیز, تو کیا خیال ہے آپ کا کام ہوئے گا؟ آپ کریں گے نہیں, سوال ہی نہیں ہے. بڑا ٹھیک ٹھاک ٹپ ٹاپ کر کے آپ وہ اس سر, چاہے وہ شراپا سراپا شر ہو, اس کی خوش آمد کریں گے. تو میرا رب, رب تو رب ہے ہمارا, ہے نا, تو اس سے جب ہم مانگتے ہیں تو ایک تعداد ہے جو ناخن دیکھ رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے بالکل, پھر بولتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, نہ تم نے مانگا ہی کبھی یار. تو مانگنے کا بھی تو مطلب انداز ہو, شعور ہو, اور جس سے جتنی بڑی شخصیت ہوگی, جتنی بڑی ہستی ہوگی, جتنی بڑی جس کی شان ہوگی, اتنا اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا. دنیا میں تو یہ دستور ہے, بلکہ مطلب خالی فنڈ لینے جاتے ہیں نا, چندہ لینے جاتے, اس کو بھی سر سیٹھ صاحب ماشاء اللہ انشاء اللہ اس کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ جس رب سے مطلب کیا نہیں مل رہا, چندہ سیٹھ کیا دے گا, اس کی مجال کیا ہے, سیٹھ کیا دے گا, رب اس کے دل میں ڈالے گا تو سیٹھ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور آپ کو دے گا. تو سیٹھ کی تو خوش آمد کر رہے ہیں ہم لوگ, اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی نہیں کر سکتے ہم, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ناخنوں سے کھیل رہے ہیں, دانتوں سے کھیل رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہوتی ہوں, کیا کیا انداز ہوتا ہے لوگوں کا, ہاتھ رانوں پہ پڑے ہوتے ہیں. تو نہیں ہے سر, تھوڑا تھوڑی سی مانگے. بعض بزرگان دین صرف یہ جامع دعا مانگ لیتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, خلاص دعا ہو گئی. یہ دعا میں سب آ گیا, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں. اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھلائی دے, حسنا بھلائی نیکی, اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے, سب مانگ لیا نا, ایمان کی سلامتی یہ بھلائی ہے, برے خاتمے سے حفاظت یہ بھلائی ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا یہ بھلائی ہے, گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے اس کا دور ہونا یہ بھلائی ہے نا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھلائیاں آ گئیں, اور آخرت کی بھلائیوں میں کیا نہیں ہے, ہے نا, قیامت کی گھبراہٹ ہے بڑی گھبراہٹ, اس سے نجات ہے نا, قیامت میں مطلب ہے کہ اچھوں کے ساتھ اٹھایا جانا یہ بھلائی ہے, لواء الحمد تلے جگہ ملنا یہ بھلائی ہے, محبوب کی شفاعت نصیب ہونا یہ بھلائی ہے, جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا ہونا یہ بھلائی ہے. تو یہ اس دعا میں یوں مطلب سمجھو کہ جس نے یہ دعا مانگی تو بہت کچھ مانگ لیا. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے ساری کی ساری بھلائیاں دے دے, بعض لوگ یوں کرتے ہیں, یہ اس دعا کے معنی بھی نہیں ہے اور یہ مانگنا بھی نہیں ہے, یا اللہ مجھے ساری کی ساری بھلائیاں دے دے, اس لیے کہ پھر ساری کی ساری بھلائیوں میں نبوت بھی آ گئی, نبوت کسی کو نہیں ملے گی, سب سے آخری نبی وہ آ چکے, ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے آخری نبی, اب کوئی نہیں آئے گا, خود فرماتے لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ سب سے نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ تو پہلے کے نبی ہیں, نئے نبی نہیں ہیں, تو نیا کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ فائنل عقیدہ ہمارا, اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی جو شک کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان وہ نہیں رہے گا، اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا، اور اس کا نام ہو جائے گا مرتد. یہ مرتد جو ہے نا جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا، اسلام سے اس نے یہ پھرا ہٹ گیا. یہ سب سے آخری نبی، یہ فائنل عقیدہ ہے. اپنے بچے بچے کو رٹانا ہے کہ محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی،
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی،
آمنہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی،
ہے شفیع الورا
سب سے آخری نبی،
سب سے آخری نبی،
سب سے آخری نبی.
یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس پہ کوئی سوچنا وغیرہ ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ ہمارا، ایمان ہے اس پر ذرہ برابر بھی ہم کو شک نہیں ہے، الحمدللہ.
دعا کے تعلق سے آپ نے ماشاءاللہ مدنی پور ارشاد فرمائے، دعا بندہ اکیلے میں بھی کرتا ہے اور باتوں کا اجتماعی طور پر لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اکیلے میں دعا کرنے کے تعلق سے تو جو ذوق شوق جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اللہ کی توفیق سے وہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات تھوڑا طویل بھی اس کا وقت ہو جائے، تو کیا اجتماعی طور پر جب لوگ ساتھ ہوں اور آپ کو دعا کے لیے کہا جائے، نہیں کوئی بھی شخص دعا کر رہا ہے، تو کیا اسے اپنے ساتھ بیٹھے وہوں کے وقت اور ان کے حوالے سے بھی کوئی خیال یا لحاظ رکھنا چاہیے، یا اس کی ایک طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں دعا کرتا چلا جاؤں، تو اس معاملے میں کوئی مدنی پھول ہیں؟
دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ میں نے جو شارٹ دعا کا وہ بتایا نا، بعض بزرگوں کا ایک فعل بتایا، وہ اسی کتاب میں فضائل دعا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اگر زیادہ دیر تک دعا مانگے تو وہ غلط ہے، یا دوسری قرآنی دعائیں مانگنی نہیں ہیں. قرآن میں ایک سے ایک دعائیں ہیں، حدیث پاک میں بھی، احادیث مبارکہ میں کئی دعائیں آئی ہیں، بالکل وہ مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیے، عبادت ہے. صرف اپنے دل کی جو دعائیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر آدمی اپنی زبان میں مانگتا ہے اور اچھی نیت سے اگر یہ کر رہا ہے تو سب ثواب کے کام ہے، کرنا چاہیے. دل لگائے آدمی، دل لگا کر دعا کرے، جس نے دعا کے لیے کہا اس کے لیے دعا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ یوں بھی ہے، اب مثلا کسی کا دل نہیں لگ رہا دعا میں، یا کسی کو چڑھی ہے نیند، یا کسی کو ہے جلدی، تو کم از کم اتنا ہی عرض کر دے، یہ دعا مانگ لے، ہے تو یہ جامع دعا، اس کا نام ہی جامع دعا ہے، تو آپ بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے، جامع دعا. بہت پیاری دعا ہماری، اس پر توجہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوا، صلاۃ و سلام کے بعد میں یہ دعا پابندی سے مانگتا ہوں، جب بھی دعا کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا میں جب جی. یہ عام طور پہ یہ دعا کرتا ہوں، دوسری دعائیں بھی کرتا ہوں، اگر یہ جامع دعا بھی میری دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے. باقی یوں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اب جیسے جتنے آج مدنی مذاکرے میں آئے، یہ سمجھو میری ایک عادت ہے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ فردن تو کسی کسی کا یاد آ گیا، کسی نے کہا تو یاد آ گیا اور میں نے کر لی. یاد ذرا سب کا رہنا مشکل ہے، یا باہر نکلتا ہوں تو بعض اوقات یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے نیت ہوتی ہے جو میرے سامنے آ گیا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ سمجھے کوئی درشی پڑھ رہا ہوگا، میں دعائیں کرتا ہوا گزر جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہم سب کو عادت بنانی چاہیے، یہ تو مفت کا ثواب ہے، اس میں کوئی خرچہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں دل میں یہ کہہ لوں یا زبان سے کہہ لوں کہ جتنے یہ کیمرے والے بیٹھے ہیں، جتنے یہ مفتی صاحبان دو بیٹھے ہیں، میرے پیچھے جو بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک سب کو بے حساب بخش دے. اب میں نے دعا کر، میرے کیا پیسے لگے، پیسے لگے میں نے بولا تو دل خوش ہو گیا ان کا، نہ بولتا تب بھی دعا کا ثواب تو ملنا ہی ہے سمجھے. بلکہ جو دعا غائب رہ کر کی جائے اس میں قبولیت زیادہ ہے. اور میں یہ دعا کر دوں کہ یا اللہ جتنے آج مدنی مذاکرے میں تشریف لائے اور جتنے آئیں گے اور جتنے مدنی چینل پر ایک منٹ کے لیے بھی دیکھیں گے، ان سب کو بخش دے اور ان کی ہر جائز مراد پر رحمت کی نظر فرما دے.
آمین.
اب مگر میں دعا کر دیتا ہوں تو بھئی مجھے کتنا خرچہ آیا، ثواب تو میرا انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. ان نعت خوانوں کے لیے دعا کر دوں کہ یا اللہ ان سب کو بھی بے حساب بخش دے، اور یہ قبر کے کٹھے تک جاتے ہوئے نعتیں ہی پڑھتے رہے، آقا کی ثنا خوانی کرتے رہے. نثر میں بھی کریں، نظم میں بھی کریں،
آمین،
خوب دعوت اسلامی کا کام بھی کریں، یہ سب بے حساب بخشے جائیں، اور سب کے سب یہ جتنے بھی آج مجھے سن رہے ہیں مسلمان، اور جو غیر مسلم سن رہے ہیں وہ ایمان لائیں، اور یہ سب کے سب جنت الفردوس میں بے حساب داخل ہو کر آقا کا پڑوس پالیں،
آمین.
اب مجھے کیا خرچہ لگا اس میں، اس طرح سب کو عادت بنانی چاہیے، اس طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مستجاب الدعوات اس کو بولتے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. وہ اپنے ایک دو واقعات ہیں اس کے، کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے یہ نسخہ بتایا کہ میں جب کوئی میرے سامنے آتا ہے میں اس کے لیے دعا کر لیتا ہوں. یہ سن کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا اور میرا بھی ذہن بنا. ہر بزرگوں کے واقعات سن کر شوق تو پیدا ہوتا ہے، شوق بڑھتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. بعض لوگ نادانی میں بولتے ہیں کہ یہ قصے کہانی دعوت اسلامی والے سناتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ بقرہ میں ایک قصہ نہیں بھر کتنے قصے ہیں. قرآن قصے بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف بہت بڑا قصہ ہے، احسن القصص قرآن کریم نے اس کو کہا. قصہ ہوئی آپ لفظ کہانی ہے، بعض اوقات توہین کی اس سے کہتے ہیں قصے کہانی، یہ مولوی لوگ سناتے ہیں. دعوت اسلامی والے جب دیکھو قصے کہانی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو باز تغفر اللہ. قرآن کریم قصوں سے مالا مال ہے، احادیث مبارکہ میں ہزاروں ہزاروں ہاں جی ہزاروں قصے بیان کیے ہوئے مثالیں سمجھانے کے لیے. تو جو قرآن و حدیث میں ہے الحمدللہ ہم اس سے ہٹ کر کام نہیں کر رہے. جو ہم کو مطلب اس طرح تانا دیتے ہیں قصے کہانی کا، ان کی غلط فہمی ہے. یہ قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں گے، عربی نہیں آتی ٹھیک ہے اس کی تفسیر، بلکہ اگر کوئی ترجمہ ہے کنز الایمان، ترجمہ ہے جو آسان اگر ترجمہ چاہیں تو کنز العرفان دیکھیں، اس کو پڑھیں، تفسیر سیرات الجنان دیکھیں، آپ پتہ چلے گا آپ کو اس میں کتنے قرآن کریم میں قصے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تو قصہ ہی ہے نا، کہ مٹی سے پتلا بنایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں، ہے نا. یہ سارا قصہ ہی تو ہے قرآن کریم میں. اس کو قصہ، اگر اس کو قصہ نہیں بولتے تو پھر قصہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم کیا بتاتے ہیں؟ یہ اگر قصہ بتاتے ہیں، اور بالکل بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے، تو یہ وسوسے جن کو آتے ہیں وہ مہربانی کر کے ان وسوسوں سے اپنی جان چھوڑا لیں. قصے کے تعلق سے سورہ یوسف آیت نمبر 111، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. یعنی بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. پچھلی خبریں تو یہ کافی قصے بھی ہوتے ہیں، اقوال بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جائیں. اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث پاک ہے، یہ قصہ ہی ہے. تو قصہ کہہ سکتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، پیارے آقا نے پھر جواب ارشاد فرمائے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. یہ ہو گیا قصہ، اس سے بھرے پڑے. اب یہ کہ ہمارے یہاں قصے اس کو بولتے ہیں کہ ہرنی آئی اور بکری بولی اور خرگوش بھاگا، تو سارے یہ تو فرضی بناوٹی قصے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہوں تو جائز ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
لوگوں کو کہنا کہ دعا کرو، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے ایسا کام کریں کہ لوگوں کی دل سے دعا نکلے، تو یہ کہنا کیسا؟
نہیں تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ ہم کسی کو دعا کا کہیں تو یہ منع تھوڑی ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے وہ عمرے کے لیے، تو آگے بڑھ کر آپ کو رخصت کیا کچھ چل کر آپ ساتھ، اور فرمایا بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، حضرت عمر کو بھائی ہم نہیں کہہ سکتے، سرکار کی شفقت، اور فاروق اعظم اس جملے کو یاد کرتے تھے کہ مجھے بڑا لطف ہے تاریخی جملہ کہ سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا، تو اس کا مطلب کہ اور بھی اس طرح کی روایتیں ہوں، واللہ اعلم، بہرحال سرکار سے دوسروں کو دعا کے لیے کہنا ثابت ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک میں نے سنائی اس کے تحت مرآت شریف میں، یعنی مکہ معظمہ پہنچ کر ہر مقبول دعا میں اپنے ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنا، معلوم ہوا کہ حاجی سے دعا کرانا اور وہاں پہنچ کر دعا کرنے کے لیے کہنا سنت ہے، اور بزرگان دین بھی کہتے آ رہے ہیں، ہمارے سیدی قطب مدینہ بہت بڑی ہستی کے مالک اور بے شک اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ تھے، یہ ان کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے کوئی عرض کرتا کہ حضور دعا فرمائیے، فرماتے دعا گو بھی ہوں دعا جو بھی ہوں، دعا کرنے والا بھی ہوں اور دعا چاہنے والا بھی ہوں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تم میرے لیے دعا کرو، کیوں مطلب الحمدللہ ایسا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو دعا کا نہ کہا جائے، بالکل کہا جائے، لیکن دعا کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی دعا کا کہتے تھے بزرگوں کو، تو مغفرت کی دعا کرواتے تھے، اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ، اس کے واقعات بھی ملفوظات شریف میں بیان فرمائے ہیں، ہم لوگ مطلب دنیا کی بس چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کے بارے میں کچھ ایسا لگے کہ شاید اس کی دعا قبول ہو جائے، یا دعا قبول ہوتی تو اس کو بولیں گے کچھ یہ مشکل ہو جائے حل، تو روزی میں برکت ہو جائے، تو بلڈنگ بن جائے، تو عمارت بن جائے، تو فلاں جگہ کام اٹک گیا نکل جائے، سب ٹھیک ہے صحیح ہے اگر جائز کام کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کا بولتے نہیں ہے، برے خاتمے سے حفاظت کا نہیں بولتے، مغفرت کا نہیں بولتے، بس یہ دنیا کی عام طور پہ دعاؤں کا رواج ہے ہمارے ماحول میں دعوت سمی ہے، تو الحمدللہ مغفرت کی دعا کا اور ایمان پر خاتمے کی دعا کے لیے کہنے کا رجحان ہے، دعوت سمی میں رجحان ہے، جو پکے پکے عیسائی بھائی ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ یہ اس طرح کی بھی کہتے ہیں، جنرل پبلک جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں بہت کم کرتی ہے، وہ دنیا کسی مولانا کے پاس ہیں دنیا کی بات کریں گے، مانگنا ہے تو مطلب آدمی آخرت مانگے، دنیا تو کہیں نہیں جاتی، ٹھیک ہے دنیا کی بھی بھلائی مانگنا چاہے تو ممانعت نہیں ہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اسی کا شعر ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دیجئے، آپ کو اللہ نے دیا ہے اب ہمیں دیجئے، تو مانگنے کا شعور یہ بھی ایک نعمت ہی ہے، تو مانگنے کا طریقہ بھی آقا عطا کرتے ہیں، ہم جو عرض کریں ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگے تو اس کی دعا کی بھی خیرات مل جائے گی، شفاعت کی خیرات مانگے تو وہ بھی عطا ہو جائے گی، اگر کوئی دنیا کے مسائل بارگاہ رسالت میں ہم فریاد کریں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی استاد کالج یا اسکول میں پڑھاتا ہے اور لیکچر کے اینڈ میں وہ کسی اپنے شاگرد سے کوئی اس کے متعلق سوال پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے سمجھ نہیں آئی، تو ایسے میں استاد کہتا ہے کہ تم نے تو اپنے باپ کے پیسے حرام کیے، تو کیا ایسا کہنا درست ہے اور کیا واقعی اس بچے نے اپنے پیسے باپ کے پیسے حرام کیے؟ ارشاد فرما دیں۔
اب یہ اس صورت میں ہوتا ہوگا کبھی کہ وہ بچہ سبق یاد کرتا ہی نہیں ہوگا یا اکھڑ ہوگا، اس کو کبھی استاد غصے میں آ کر کہہ دیتا ہوگا، اب اس طرح کی یہ ہیٹ کرنا بعض اوقات تو مفید ہو سکتی ہے کہ بچے کو کی غیرت جاگ جائے تو باپ کے پیسے جو کھڑے کرنا شروع کر دے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دل توڑ کر پڑھنا ہی چھوڑ دے اس سے آ کر چلا جائے کہ اب نہیں جاؤں گا، تو اب یہ کہ یہ جملہ کس موقع پر کس تناظر میں کہا گیا؟ اب اللہ ہی بہتر جانے، اس کو ایک دم سے میں کہہ دوں اس سے دل آزاری ہو جائے گی اور استاد گناہگار ہو جائے گا، یہ بھی میں کیسے کہہ دوں؟ استاد جب ادب سکھا رہا ہے تو ڈانٹے گا تو صحیح نا، ماں باپ بھی ڈانٹیں گے تو صحیح نا، ماں باپ کا ڈانٹنا ادب سکھانے کے لیے، استاد کا ڈانٹنا ادب سکھانے کے لیے، اس کی تو گنجائش ہے. اور ابھی ہم یہ جو صاحب بیٹھے ہیں آپس میں خواہ مخواہ ڈانٹنا شروع کر دیا ہے، دیکھتا نہیں اندھا ہے، پاؤں سے نہ کر، ہٹا پاؤں ادھر سے، یہ ڈانٹا گناہگار ہوں گے، دل آزاری ہوگی. یہ موقع نہیں ہے ڈانٹنے کا، موقع اور جس کو ڈانٹا جائے حاکم ڈانٹتا ہے. بلکہ تعزیر رات جو ہے نا، تعزیر رات میں یہ بھی ہے، سزائیں جو ہوتی ہیں نا جو قاضی دیتا ہے، تعزیر رات میں جیسا آدمی کسی کو تو بھائی دو کوڑے لگاؤ، ایک ہی مطلب اس جرم ہے دو کوڑے. قاضی قاضی ہوتا ہے بہت بڑا عالم، اور وہ جو قضا کے قابل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آج کل وہ صورتیں نہیں ہیں، مطلب میں اسلامی عدالت کی بات کرتا ہوں. اور جس کو مناسب سمجھے گا بھائی یہ تو جس طرح کا آدمی تھا اس کو مطلب دو کوڑے لگاؤ، اور دوسرا کوئی معزز آدمی ہو بڑا مطلب جینٹل مین اور شخصیت بڑی، اس نے یہ اس طرح کا جرم کیا، تو قاضی اس کو سب کے سامنے اتنا کہہ دے نا آپ نے یہ کیا، شرم کرنی چاہیے آپ کو، شرم. چل بھائی یہ دو کوڑے سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ قاضی کے اس پر ہوتا ہے، تعزیرات میں ہی ہے. اس طرح کی تعزیر بھی قاضی کر سکتا ہے اس کو اگر مناسب لگے تو. یہ واقعی وہ دو کوڑے کھا کر بھی شاید نہیں سدھرے گا، اور یہ کبھی مطلب بھول کرے گا نہیں، صرف کے سامنے بے عزتی ہو گئی نا اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا تعوذ اور تسمیہ یعنی تعوذ اعوذ باللہ استاد کے سامنے ٹیچر کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
تعوذ نہیں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور استاد کے سامنے یوں کوئی صورت بنی ہوگی کبھی کہ استاد صاحب آ گئے ہوں گے غصے میں سمجھے، تو کسی نے پڑھ دیا ہوگا تو استاد صاحب مزید بھی پھرے ہوں گے کہ مجھے شیطان سمجھے، ہو سکتا ہے پھر آگے وہ چٹکلا ہوا ہو، تو یوں یہ چلی ہوگی وہ استاد کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے. تو استاد کے سامنے آپ کھڑے ہوں، استاد صاحب بلکہ اساتذہ کرام جمع ہوں اور تلاوت آپ نے کرنی ہے اور سنت ہے اعوذ باللہ پڑھنا، کیا خیال ہے آپ کا؟ استاد بیٹھے ہوئے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، پڑھو کوئی بات نہیں، استاد کے سامنے نہیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. استاد کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، اگر چڑھانے کے لیے پڑھا کسی کو بھی استاد ہو یا غیر استاد تو وہ پھر الگ اس کی صورت ہوگی. استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا بلکہ سیکھ رہا ہے. تفسیر نعیم جلد اول پیج نمبر 28، یعنی کہ جب کہ وہ انہوں نے مطلقاً سوال کیا کہ استاد کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، جب تلاوت نہیں کرنی تب خالی سبق سنانا ہے اور سیکھنا ہے تو وہ تو الگ سے بھی جب پڑھے گا، اکیلے میں بھی جب رٹا لگا رہا ہے سبق کر رہا ہے وہ تلاوت کی نیت نہیں ہے تب بھی وہاں اعوذ نہیں پڑھیں گے، پڑھنا سنت نہیں ہے، مطلب پڑھنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. تو اگر پھر بھی استاد کے سامنے کوئی پڑھ لیا تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گناہگار ہو جائے گا.
چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مارا ماری سی ہو گئی ہے، وہ جس کو آپ عموماً لغت عطار میں جس کو لفظہ پائے کہتے ہیں ہم، تو اب یہ مطلب یہ چل رہا ہے نا ماحول، اب کسی کوئی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے گی، چلو بھائی سب یہ پڑھو سب یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ اس موقع پر اگر یہ اس کا کوئی ایک فرد یا دو فرد یا اس طرح کو اعلان کرتے ہیں یار جو شیطان کو بھگاؤ شیطان کو بھگاؤ شیطان آپس میں کرواتے ہیں، ان نیتوں کے ساتھ اگر کہیں کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے
تو شیطان کو بھگانے کے لیے زور زور سے پڑھنا ضروری ہے؟ شیطان تو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہاں تو لوگ بےچارے مطلب ان چکروں میں کہ نبی کو دل کی بات پتہ نہیں ہوتی، اللہ ان کو اپنے ان خیالات سے رجوع کرنے کی جیتے جی سعادت بخشے. اچھا اچھا خاصا بندہ نیت کر کے سوتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھوں گا، دل میں نیت ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے، اور بعض اوقات اس کی فجر بھی گول ہو جاتی ہے، کون کرواتا ہے؟ ابھی نیت اچھی تھی کہ میں نے رائے خدا میں فلاں چیز دینی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ پسر جاتا ہے، یار نہیں دیتے، کس نے کیا؟ شیطان کو پتا چل گیا، اس نے اس کے دل میں مطلب وسوسہ ڈالا کہ یار ابھی نہیں دیتے، بعد میں دیکھیں گے۔ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ شیطان نہیں ڈالتا، گیا یہ کرو یہ مت کرو، وہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے تمہارا۔ نیکیوں سے کیوں بھٹکاتا ہے؟ کون بھٹکاتا ہے؟ شیطان بھٹکاتا ہے۔ بارہ ایسی نیتیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس نیکی سے شیطان روکتا ہے یا نہیں روکتا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو شیطان کو پتا چل جائے اور مصطفیٰ کو کچھ پتا نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ قیام نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی گزر تو عرش آدم پر ہے، سر عرش اور دل فرش، میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو اس پر بھی ہے نظر، لیکن یہاں دل فرش سے مراد ہو سکتا ہے کہ زمین کے نیچے تک نظر ہے، جو سر عرش، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں، زمین و آسمان کی جو بھی مخلوقات ہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، عیاں مانے ظاہر، جو آپ سب کے سامنے ظاہر نہیں ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب مشکل نہیں ہے، وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ علم مصطفیٰ بڑی شان ہے، ارے آپ ملک الموت علیہ السلام کو لے لیں، یہ روایتیں ہیں اس کی کہ باقاعدہ کہ ملک الموت کے سامنے ساری دنیا کفے دست کی طرح، ہتھیلی کی طرح، جس کے لیے حکم ہوتا ہے اس کی روح اٹھا لیتے ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے، پرندہ مر جاتا ہے، چرندہ مر جاتا ہے، سب کی روحیں ہیں نا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مچھر کی روح بھی، ملک الموت کا یہ قول شرح صدور میں ایک روایت تھوڑی ہے آگے، تو کہ ایک مچھر کی روح بھی میں اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا۔ ملک الموت کے مطلب معاونین بھی ہیں، اور یہ بھی روایت ہے صرف اکیلے ہیں اور یہ ساری روحیں قبض کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل بکم، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ تو جب ملک الموت ایک جگہ پر رہ کر اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بلکہ حدیث پاک جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں یا دوسروں کو وسوسے ڈالتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک ہے، قبر انور پر ایک فرشتہ متعین ہے، جب دنیا میں کہیں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کہیں بھی، تو وہ فرشتہ، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام فرشتہ کو پتا چل جاتا ہے، اور آدمی دھیمی دھیمی آواز میں درود پڑھ رہا ہے، اور فرشتہ مدینہ شریف میں سرکار کے روزے پاک پر ہے، ہم یہاں پڑھتے ہیں، فرشتہ وہاں سن لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، الیاس بن عبد الرحمن نے ابھی ابھی یہاں پر درود بھیجا ہے، مثلا سمجھے، میں نے اپنے باپ کا نام تو ابھی مثال دینے کے لیے آپ کو بتایا، فرشتہ کو پتا چل گیا جو درود پڑھتا ہے اس کے باپ کا نام یہ، اس کا اپنا نام یہ، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اپنے نام کا اعلان تھوڑی کرتے ہیں کہ میں الیاس درود پڑھ رہا ہوں۔ تو جب فرشتے کو اتنا سننے کی طاقت اور غیب کی بات جاننے کی طاقت، اس کو نام یہ وہ سب پتا چل جاتا ہے، فرشتے کا آقا کی تو کیا شان ہوگی۔
اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. یہ اس حدیث پاک کے مطابق عرض کر رہا ہوں. یہ فرشتہ عرض کر چکا ہوگا کہ الیاس بن عبد الرحمن نے ابھی آپ پر کروڑوں درود بھیجے. ہاں اس حدیث پاک کہتے ہیں یہ بنتا ہے. ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں کتنی سستی کرتے ہیں, حالانکہ آدھا منٹ کیا دو سیکنڈ میں لاکھوں سلام ہم پڑھ لیتے ہیں, یا لاکھوں سلام کا ثواب ملے گا. یہ قصیدے کا جو میں نے شعر پڑھا, کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب مل گیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے. ہم لوگ بخیل لوگ ہیں. اللہ پاک تو جواد ہے, اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے, اور جواد وہ کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اللہ پاک تو ویسے کھانے سے بے نیاز ہے. اللہ پاک بس نوازے جاتا ہے. اس کی دریا رحمت کا کوئی سرا نہیں ہے. تو وہ اپنے محبوب کو جتنا نوازنا چاہے نوازے, اس کو کون روک سکتا ہے. اور اپنے محبوبوں کو اللہ پاک نے بہت طاقتیں دی ہیں, بہت نوازا ہے. فرشتوں کو اتنی طاقتیں حاصل ہے کہ جس کی انتہا نہیں. فرشتوں کو بہت طاقت ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے, چھری اٹھا لی. اب یہ چھری بڑھ رہی گلے کی طرف, سیکنڈ بھی نہیں لگتا. جبریل امین سدرت المنتہا ساتواں آسمان کے اوپر, سدرت المنتہا پر ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جبریل جنت میں جاؤ, مینڈا لاؤ, مینا پہنچو, اسماعیل کو ہٹاؤ, اس کے نیچے مینڈا لٹاؤ. آن کی آن میں یہ سب ہو گیا. جبریل امین مینڈا لا کر لٹا دیا. چھری دیر کتنی لگتی ہے, وہ چھری گلے تک پہنچی, اسماعیل ہٹ چکے تھے اور مینڈے پر چھری چل گئی, قربان ہو گیا مینڈا. یہ رفتار جبریل امین کی ہے, تو جبریل کے آقا کی رفتار کتنی ہوگی. ہے نا, معراج کی رات آن کی آن میں خدا کی قدرت سے چاند حق کے کرو منزل میں جلوہ کر کے, خدا کی قدرت سے چاند حق کے کرو منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ ساری منزلیں طے کر لی. اور وضو کا پانی, جو وضو فرما تھا پانی, ابھی وضو کا خشک ہونا کیا بہ رہا تھا, یہ سمجھو ایک منٹ بھی نہیں لگا اور آپ گئے اور آ گئے. دنیا کا نظام روک دیا گیا. میرے آقا کی یہ شان ہے.
آصف بن برخیا والا واقعہ تخت بلقیس.
ہاں, ملکہ سبا بلقیس کی آمد ہونی تھی, وہ یمن سے دربار میں وہ تخت منگوانا تھا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے. تو آپ نے دربار میں فرمایا کہ کون ان لا سکتا ہے جلدی. عفریت ایک جن ہے, تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی. تو اس جن نے کہا, عفریت نام ہے اس کو, قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا, تو کہ اس نے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے تک میں اس کو مطلب لا سکتا ہوں. پھر وہ آپ کے وزیر تھے آصف برخیا, آصف کا بھی اس کا تلفظ ہے. تو حضرت آصف برخیا رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے میں, یہ آنکھ جھپکتی نا, پلک جھپکانا کہتے ہیں, پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں کر کے یوں تخت حاضر کر دیا. یہ ولی کی کرامت, ولی تھے یہ, اور وزیر بھی تھے اور ولی بھی تھے. تو قرآن کریم میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک,
وإني علي لقبي أمين. عفريت یہ ہے خبیث جن، مانوس نہیں ہوتا انسانوں سے، یہ جنگلوں میں بیابانوں میں ہوتا ہے، انسان کو بعض وقت کھا لیتا ہے. تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان لوگوں پر تھی، جنوں پر بھی. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس جگہ سے، اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امارت دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے. تو یہ جو تھے اس کی تفسیر میں لکھا، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ اللہ تعالی کا اسم اعظم جانتے تھے، چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی قول زیادہ صحیح ہے، جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے. جو اولیاء کرام کی بولتے ہیں نا کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، تو یہ قرآن کو اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کو اب توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کے ایک نیک بندے کی ولی اللہ کی کرامت کا تذکرہ ہے، جو ابھی آپ نے قرآن کی آیتوں میں سنا سورۃ النمل میں ہے. اس کی مزید تفسیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
حضور آپ نے اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، عقیدہ حاضر ناظر یہ بولا جاتا ہے، تو اس عقیدے کا اور حاضر ناظر کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی ارشاد فرما دیں، کچھ اس کی وضاحت فرما دیں.
اس کا ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ حاضر ناظر کا، کہ ایک جگہ رہ کر سب جگہ کو دیکھنا، اور ایک وقت میں چاہیں تو کئی جگہ پر پہنچ بھی جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حاضر ناظر کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے، ایک وقت میں ایک جگہ رہ کر سب جگہ دیکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں. قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو تصویر تھوڑی دکھائی جاتی ہے، کوئی مدینہ شریف میں بقیع میں دفن ہوا تو کوئی کراچی میں دفن ہوا. ایک وقت میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں افراد دفن ہوتے ہیں، اور سب قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. اور پوچھا جاتا ہے کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس میں پھر مختلف اس کے اقوال ہیں. جیسے کہ ایک یہ بھی قول ہے کہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، ہر جگہ سے قبر والے اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجاوٹ کے لیے گھر میں سونے کے برتن رکھنا کیسا ہے؟ سجاوٹ کے لیے گھر میں برتن رکھے جاتے ہیں سونے کے،
استعمال تو نہیں کر سکتے اس کو، البتہ رکھ سکتے ہیں سجاوٹ کے لیے. ڈیکوریشن کرتے ہیں لوگ، وہ شو پیس رکھتے ہیں، بہت بڑے مالدار لوگ، ڈاکو پروف بھی ہوتے ہوں گے یہ لوگ، سورسز ہوتی ہوں گی. ورنہ ڈاکو سونا پکڑنے کے لیے پہلے بندہ مارے گا پھر سونا پکڑ سکے تھا، یہ خطرہ تو شاید ہی کوئی لیتے ہوں گے لوگ. تاہم جائز ہے، جو زکوٰۃ تو اس پر لاگو ہوگی، شرائط جب پائے جائیں گے تو زکوٰۃ میں تو یعنی کاؤنٹ ہوگا یہ سونا چاندی، یہ سمن اصلی ہے نا، اس کو زکوٰۃ میں شامل ہو. یہ ہاں کیا استعمال کرو، یعنی زیور پہنتی ہے عورت, وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے. اور سونا چاندی تو خیر اس میں برتن میں تو عورت بھی کھا نہیں سکتی ہیں, کھا پی نہیں سکتی سونے چاندی کے برتن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی عرض یہ ہے کہ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ نہیں پڑھا تو کیا اذان ہو جائے گی؟
اذان ہو جائے گی. تو اب یہ کہ جیسے کوئی کلمہ رہ گیا تو کوئی جیسے الصلاۃ خیر من النوم رہ گیا, اذان کو پوری کو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے. یعنی اذان پوری ہو گئی یاد آ گیا الصلاۃ خیر من النوم یہ کہہ دیں دو بار, دونوں بار رہ گیا دو بار کہہ دیں, ایک بار رہ گیا ایک بار کہہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے گھٹنوں تک پانی ہے, کیا ہم گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد تک جانا ضروری ہوگا؟ نالی وغیرہ کا پانی جو ہے وہ سارا ملا ہوا ہے, باہر جائیں گے تو کپڑے وغیرہ بھی خراب ہو جائیں گے, تو رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
یہ عذر تو سمجھ میں آتا ہے, باہر ایک شریف لکھا ہے کہ مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ حائل ہے, یہ بھی عذر ہے. جماعت اس سے یعنی کہ نماز کی جماعت رک جائے, اسے کہ وہ نہ پڑھے تو گناہ گار نہ ہو. ایسی صورت میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں, جو سوال کیا اس کی صورت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال آیا ہے کہ بد نگاہی سے جان نہیں چھوٹتی, اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں.
اس پر وعیدیں پڑھے, اس کے عذابات ہیں خطرناک ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ بد نگاہی, کسی کو بری نظر سے دیکھنا, عورت کو دیکھ, عورت کو تو دیکھنا منع ہے, اجنبیہ کو, اجنبیہ یا نامحرمہ اس کو بولتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو, وہ اجنبیہ نامحرمہ کہلاتی تھی, اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ کہ جو اس کی عادت ہے, یا امرت کو بری نیت سے دیکھنا, لذت کے ساتھ دیکھنا, کسی مرد کو بری نیت سے, بری نظر سے, گندی لذت, یہ سب سمجھتے ہوں گے, اس سے دیکھنا, یہ بد نگاہی کہلاتا ہے. تو اب اس کے سزاؤں میں یہ ہے کہ مکاشفت القلوب میں کہ قیامت کے دن جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. اب یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کو, اللہ کے عذاب کو. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے, انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا, اللہ سے دعا بھی کرے. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی وہ تھی جس میں زبان تو اللہ پاک کے پیارے نبی کی اور فرمان اللہ پاک کا. حدیث قدسی ہے, نظر ابلیس یعنی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, زہریلا تیر ہے. بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے, میں اسے ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا, قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں, عورت کے محاسن یعنی اس کو جمال یا خوبیاں دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی, اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. حضرت سیدنا علی بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنی نظر کو عورت کی چادر پہ بھی مت ڈالو, کیونکہ نظر دل میں یہ شہوت یعنی خواہش پیدا کرتی ہے. عافیت اس میں کہ زیادہ زیادہ بندہ اپنی نظر نیچی رکھے, ادھر ادھر دیکھنے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے, کبھی ادھر اس پر نظر پڑے گی, کبھی اس پر پڑے گی, یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو باہر دیکھیں گے, تو سائن بورڈ پر بھی اکثر عورتیں بنی ہوئی, عورتوں کی تصویریں ان پر نظر پڑے گی. اسکوٹر پر جا رہے ہیں تو عورت کو پیچھے بٹھا کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں, عورتیں کار ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, اب ڈرائیور ہے وہ تو ظاہر کہ مجبور ہے, وہ اگر نہیں دیکھے گا تو ٹکرا جائے گا کہیں. مفتی مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسکوٹر تھی, تو انہوں نے پھر وہ ان کا ذہن بنا, اسکوٹر پہ تو ظاہر دیکھنا پڑتا ہے کسی کو ٹکر نہ لگ جائے, یوں مطلب نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے, تو انہوں نے اسکوٹر ہی نکال دی. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, پیدل آنا جانا کرتے تھے. حضرت سیدنا حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو یہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے, واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے یعنی وائف نے پوچھا کہ کتنی عورتیں دیکھی یا کتنی عورتیں وہاں تھیں عید کی نماز میں. انہوں نے فرمایا کہ میں گیا تب بھی اور آیا تب بھی راستے میں اپنے پاؤں سے نظر نہیں ہٹائی, یعنی اپنے پاؤں کو دیکھتا رہا, پاؤں کی انگلیوں کو, انگوٹھے کو, پاؤں کے, دیکھتے دیکھتے گیا اور دیکھتے دیکھتے آیا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بس اپنے پاؤں کو دیکھ کر آدمی چلے. ہاں جہاں ٹکرانے کا خطرہ ہے یا روڈ پار کرنا ہے, کراس کرنا ہے روڈ, تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ نیچی نگاہیں گاڑی سے ٹکرا سکتا ہے آدمی, یا بازار ہے تو عورت سے ٹکرائے گا تو پھر وہ جھگڑا ہو جائے گا, خطرہ ہو جائے گا. تو جہاں جیسے ممکن ہو وہاں جوتے دیکھ کر آدمی چلے, یا بہرحال جس طرح بھی ہو نظر نیچی رکھے. تو یہ پاؤں کو دیکھ کر, پاؤں کی انگلیوں کی طرف نظر رکھنا, یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس سے نظر نیچی رکھنے میں سہولت ہوتی ہے. تجربہ اس کا چلتے ہوئے یہ دیکھنے سے آتا ہے مزہ, ویسے ادھر ادھر بھٹکے نہیں نظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اريد ان اسال الى مرشدنا. يا مرشدنا, عاده في بلادنا نحتفل بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم لمده 4 اشهر, يعني تبدا من شهر ربيع الاول حتى نهايه جماد الاخر, فهل يجوز ذلك؟ شكرا جزيلا, بارك الله فيكم.
ما شاء الله. اندونيسيا کہ عیسائی بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے انڈونیشیا میں ربیع الاول شریف, ربیع الاخر شریف, جمادی الاولی اور جمادی الاخری, ان 4 مہینوں تک یہ جشن ولادت منایا جاتا ہے. غالباً سوال میں یہ بھی حصہ ایسا کرنا کیسا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے, یہ تو صحیح بات ہے کہ سارا سال ہر روز ہر دن ہر گھنٹہ ہر گھڑی ہر لمحہ منایا جائے تب بھی کم ہے. حضرت مولانا حسن اللہ خان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. دیکھیں اتنے احسان آتے ہیں تو جن کا جتنا احسان زیادہ اس کی یاد زیادہ کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یہ مقطع ہے کسی کلام کا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. تو ہر وقت ان کا ذکر ہوتا رہے, 4 مہینے تو تھوڑے, سارا سال ہو تب بھی کم ہے. ماشاءاللہ یہ اچھا رواج ہے انڈونیشیا میں کہ چلو 4 مہینے یہ جشن ولادت دن خصوصیت کے ساتھ مناتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول شریف کے دنوں میں خاص کر جشن ولادت منایا جاتا ہے, اور مخصوص دنوں میں ان کے یہاں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ بہت اچھا کام ہے. اللہ کرے کہ اور اس پہ برکت ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال آپ سے یہ ہے, عید میلاد النبی کی محفل میں مٹھائی تقسیم کرنا صحیح ہے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟
مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں, اور پھر کھانا بھی تو ہمارا کھلایا جاتا ہے, شربت پلایا جاتا ہے, ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے, جلوس میں ہر طرح کی چیزیں جشن ولادت کے موقع پر تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, تو جو مطلب آپ حسب توفیق بانٹ سکتے ہیں تو بانٹیں, نہ بانٹیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بانٹیں گے تو ثواب ملے گا اخلاص ہونے کی صورت میں, اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہوگا ثواب ملے گا, واہ واہ کے لیے ہوگا, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا. ریاکاری یہ جہنم کی حقداری ہے, جیسی نیت ویسی مراد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا اس سے میدان محشر کی کڑواہٹ دور کر دی جائے گی. وہ کسی نے لکھا تھا کہ جشن ولادت کے موقع پر میلاد شریف میں لوگ لڈو تقسیم کرتے ہیں اور یہ بھی گراں گزرتا ہے, خرچہ ہو جاتا ہے, اور آقا کے دیوانوں کی شان تو یہ رہی کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پردے سے ظاہر کیا گیا, پردہ ہٹایا گیا, تو عورتیں جو تھیں مصر کی وہ جمع تھی, زلیخا نے جمع کیا تھا, جو زلیخا کو تانا کرتی تھی کہ تم ان پر کیوں مطلب عاشق ہو گئی ہو, انہوں نے کہا کہ ایک محفل جمع کی, پھر سب کو لیمو یا بوٹی ہاتھ میں دی, چھری دی, اور پھر یہ کہ اچانک وہ پردہ ہٹا دیا. عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا, یہ بڑے حسین تھے, تو ایک دم مطلب ان کے جلووں میں کھو گئی, اور ساتھ ہی یہ آڈر ہوا کہ لیمو پہ چھری چلا دو. انہوں نے سب نے اپنی اپنی انگلیوں پہ چھری چلا دی, ان کو ہوش نہیں تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی, اور یا رسول اللہ آپ کی بھی کیا شان ہے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ کی شان یہ کہ یہاں حسن کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے نام پر انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹائے جا رہے ہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا میلاد شریف منانا یہ ثابت ہے؟
اس طرح کے واقعات حدیثوں میں ہیں, روایتیں ہیں. میلاد جیسے کہ آپ مروجہ انداز, وہ انداز تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی ولادت کا ذکر اس طرح, مثلا یہ کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے, جب پوچھا گیا تو کہ یہ اب ہر پیر کو کیوں رکھتے ہیں روزہ, ارشاد جو فرمایا اس میں یہ بھی تھا پیہ ولدتو, کہ اسی روز یعنی پیر کے دن میری ولادت ہوئی, میری برتھ ہوئی. تو گویا ہر پیر کو روزہ رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا. حضرت علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش کے ساتویں دن ہی کر دیا تھا, اور عقیقہ چونکہ دوسری مرتبہ نہیں ہوتا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے والا یہ عمل اس کے شکرانے میں تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور اس لیے بھی تھا کہ آپ کی امت اس پر عمل کرے. لہذا ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم میلاد کے اجتماعات کر کے لوگوں کو کھانے کھلا کر خوشیاں منا کر اور دوسرے نیک کام بجا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی آنے اور ولادت یعنی برتھ پیدائش پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.